أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد وآل محمد. انتہائی لطف کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے غور فکر کرنے والوں میں قرار دیا ہے. اللہ کے نبی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا جب اپنے کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اس کو دین میں سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب کر دیتا ہے. خدا نے تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل
محمد.
پردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے دین کامل کو ارشاد فرمایا. جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ دین دین کامل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام متعلقات، اس کا نبی، اس کی کتاب، اس کے احکام، سب کے سب کمال پر فائز ہوں گے. کیونکہ اگر کسی بھی ایک پہلو میں بھی کمی ہو، وہ کمال پہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے دین کامل نہیں ہے، یہ اس کا نقص شمار ہوگا. اس کی کتاب کو کامل ترین کتاب ہونا چاہیے، نبی کو کامل ترین نبی ہونا چاہیے، احکام کامل ترین احکام ہونے چاہیے. اس اعتبار سے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کامل ترین کتاب کا مطلب کیا ہے. قرآن کریم کامل ترین کتاب ہے، دوسری کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کے معاملے میں مقابلے میں قرآن کریم کو کیا کمال حاصل ہے، اور اس کمال کو ہمارا اپنے درک کیا یا نہیں درک کیا. ہم سب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، لیکن آیا وہ کمال ہمارے سامنے واضح ہوا ہے، اور اس کمال سے ہم نے کیا استفادہ کیا. ہمارے سامنے آیات قرآن کریم موجود ہیں جس میں خدا نے فرمایا کہ کیا اس کی جیسی کوئی ایک آیت بھی لا سکتے ہو. ہم اس مطلب سے کیا سمجھ پائیں کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی لا سکو؟ وہی اس کا کمال ہوگا جس کے اندر خدا اس کو چیلنج کر رہا ہوگا. تو ہماری ایک سادہ سی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جیسی عربی کوئی نہیں لا سکے گا. مثلا عربی زبان کے اعتبار سے ایسی کوئی عرب زبان نہیں ہوگی کہ جو قرآن کریم سے مقایسے میں آئے. ہم خود اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کلام میں ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے. کلام کا ظاہر اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اور کلام کا باطن اس کا مفہوم ہوتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ الفاظ کی غلطی کو قبول کر لیتے ہیں اگر مفہوم سمجھ میں آ جائے. تو آپ نے مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی بات کہے اور اپنی بات کو غلط الفاظ میں کہہ دے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. کلام میں اصل ظاہر نہیں ہے، اصل اس کا باطن ہے. عربی زبان قرآن کی اصل ہوگی یا عبارت کا مفہوم قرآن کریم کی اساس ہوگی؟ قرآن کریم کا اصلی معجزہ اس کی عربی زبان میں اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہے کلام کی کم اہمیت حصے میں قرآن کا معجزہ ہے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکے گا. یہ قرآن کریم گرچہ الفاظ کے اندر ہے لیکن الفاظ کم اہمیت رکھتے ہیں، مفہوم کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ الفاظ میں بھی معجزہ ہے، کوئی ایسی عربی نہیں لا سکے گا، لیکن اصلی معجزہ الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے، اصلی معجزہ اس کے مفاہیم کے اندر ہونا چاہیے. اب مفاہیم میں کیا معجزہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، چند تصورات بن سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ کم بات میں، کم الفاظ میں بہت سارا مفہوم کہہ دے. یہ کلام کے معجزات میں سے ہونا چاہیے، اس کی طاقت میں سے ہونا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی بنتا ہے تو وہ بہت ضخیم کتابوں کے اوپر چلا جاتا ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے اور بشریت کی بقا تک کے لیے یہ ایک کتاب ہے. اس اعتبار سے بہت کم حجم کی کتاب ہے یہ، اس کا حجم بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس میں تفصیلات اگر خدا تعالیٰ تفصیل سے بیان کرے تو نہیں معلوم اس کو کتنا ہونا چاہیے تھا. وہ جو فارسی کے شاعر ہیں مولانا جلال الدین رومی، وہ مثلا اپنی مثنوی کے لیے کہتے ہیں مثنوی کئی من کاغذ میں ہو تاکہ میں بتا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کئی من ہونا چاہیے تو پھر تو قرآن کریم کو، لیکن قرآن کریم صرف ایک جلد کے اندر ہے. قرآن کریم نے ایک جلد میں سب کچھ کہا کیسے ہے، یہ کام کیسے ہوا ہے کہ ایک جلد کتاب ہے سب کچھ اسی میں ہے. تو قرآن کریم نے کئی اسرار کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. یہ کس طریقے سے کیا ہے، اس میں دو تین طریقے ظاہری طور پہ سمجھ میں آتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک عبارت کہی جاتی ہے اور ایک عبارت کا ایک مطلب نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے 70 مطلب موجود ہیں. ایک روایت کا آپ ایک آئے کریمہ کا معذرت ایک آئے کریمہ کو آپ سنیں گے ایک مطلب لیں گے، اس کے پیچھے ایک اور مطلب بھی ہے، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے. یہ مطلب بھی ہے، اس کے پیچھے ایک اور مطلب بھی ہے، کوئی اور مطلب بھی ہے، ہاں اس کا مطلب ایک اور بھی ہے. کون سا اس میں سے صحیح ہے؟ ہم کہیں گے تینوں صحیح ہیں. کہاں تک جا سکتی ہے بات، کہاں تک بات جا سکتی ہے؟ اگر یہ کلام خدا کا کلام ہے اور قطعاً خدا کا کلام ہے، اور خدا متعال قادر متعال ہے اور قطعاً خدا قادر متعال ہے، تو پھر اس کے کلام کی 70 گہرائیاں بھی کم ہیں. 70 کا عدد بھی پھر صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے 70 سے زیادہ ہوگا، کیونکہ خدا قادر متعال ہے. وہ قادر متعال ایک کلام کے اندر 70 کلام ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ قطعاً ڈال سکتا ہے، 70 سے زیادہ ڈال سکتا ہے، تو ڈلے بھی ہوں گے. اس نے اپنے کلام کو کمال کے اوپر رکھا ہوگا. اگر کمال 70 میں ہوگا تو وہ 70 دے گا، اور اگر کمال اس سے زیادہ میں ہو اس سے زیادہ دے دے گا وہ. اب یہ ہمارے اوپر مشکل بنے گی کہ ہم اس کلام سے سمجھیں گے کیسے. قرآن کریم نے یہ کام انجام دیا ہے، نہ کرے یہ کام تو پھر میں نے عرض کیا پھر یہ تو 70 من کاغذ ہونا چاہیے، 70 من کاغذ ہو جائے گا. یہ قرآن کریم نے اس کام کو کیا ہے. اب ہماری پیچیدگی کیا ہے، ہم قرآن کریم سے یہ گہرائیاں نہیں نکال پا رہے ہیں، ہم قرآن کریم سے یہ نہیں نکال پا رہے. البتہ اس کے سوا اور پیچیدگیاں بھی ہیں قرآن کریم کے اندر، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے، آپ کبھی قرآن کریم کی کتابت اور خطاطی کے ایگزیبیشنز وغیرہ کے اندر جائیں گے تو آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے کہ جس خطاط نے جس قانون کو بنا کر لکھنے کی کوشش کی ہے اس نے لکھ لیا ہے. مثلا اگر کسی خطاط نے یہ سوچا ہے کہ میں لائن کا پہلا حرف ہمیشہ نقطے والا لکھوں گا، وہ نقطے والا ہو جائے گا. اگر اس نے یہ سوچا ہے کہ لائن کا پہلا حرف ہمیشہ الف لکھوں گا، یہ بھی ہو جائے گا. اگر وہ سوچتا ہے کہ نہیں لائن کا پہلا حرف الف ہوگا، دوسرا والا فلاں ہوگا، تیسرا والا فلاں ہوگا، یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا ایک عجیب معاملہ ہے. کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے دیکھیں کہ کیا یہ نظم و ضبط ہے اس کے اندر، وہ نظم و ضبط بھی آپ کو ملے گا اس کے اندر. اسی طریقے سے اس کی علم اعداد کی ترتیب ہے. ظاہر ہے کہ ان علوم سے میرے جیسا آدمی واقف نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان علوم کو پہچانتے ہیں، مثلا فلاں آئے کریمہ کے فلاں عدد کو نکالیں، یہ راز اس کے اندر ہے. اس طرح کے نہیں معلوم کتنے اسرار قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ایک ایک آیت سے کون کون سے معجزات رونما ہو سکتے ہیں. لب لباب کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم تو غور و فکر نہیں کیا ہے. ہماری کمی میں سے ایک کمی یہ قرآن کریم پر غور و فکر نہ کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ایک عملی راستہ یا چند عملی راستے جو ہو سکتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس عشرے مجالس کے لیے ہم نے جو عنوان تجویز کیا تھا وہ معاشرے کی مشکلات اور قرآن اور اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں اس کے حل کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. اس سلسلے میں ہم نے متعدد مشکلات کو عرض کیا. آج جس مشکل کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر اصرار کرنا چاہتے ہیں، نہ اس عنوان سے کہ یہ آخری مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اہم ترین مشکلات میں سے ہے، اور چونکہ ایام اس کے بعد نہیں ہیں، آج اس کو ہم اختتام تک بھی لے جانا چاہتے ہیں، اس مشکل کے لیے یہ پس منظر ضروری ہے. ہم نے قرآن کریم کا غور و فکر بہت کم کیا ہے، اور غور و فکر کو بڑھانے کا ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو جب بھی تلاوت کر رہے ہوں چار پانچ آیتوں کو پڑھ لیں، اور چار پانچ آیتوں کو پڑھنے کے بعد رک کر اپنے آپ سے کچھ سوال کر لیجئے. مثلا اپنے آپ سے پوچھیں اس سے کیا سمجھ میں آیا، کیا کوئی پیغام ملا ہے مجھے. مجھے یاد ہے میں اپنے بچپن میں اس بات کا شوقین تھا کہ قرآن کریم میں ختم کروں، اور میں نے کبھی اپنی والدہ سے پوچھا کہ اگر میں عربی میں ختم کرنے میں دیر لگاؤں اردو میں کر لوں تو کیا یہ کافی ہوگا. تو ایک ذہن میں تھا کہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اردو میں قرآن کریم پڑھ لیا جائے. تو میں نے اردو میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کی، اور کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہوا، میرے خیال میں مجھے یاد نہیں میری عمر کتنی تھی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اردو کے باوجود قرآن کریم سے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایک حساب سے پریشان کن چیز بھی تھی کہ بھائی اردو میں ہونے کے باوجود سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کے عادی نہیں ہیں. اگر اس عادت کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کر لیں، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن کریم، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں اللہ کی کتاب نے مجھے کیا پیغام دیا، اس سے مجھے اپنی زندگی کے لیے کیا سمجھ میں آیا. اچھا اب بعض آئے کریمہ آپ پڑھیں گے اور آپ کہیں گے کہ میری زندگی کے لیے شاید اس میں کچھ نہیں ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہوگی کہ ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے، ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے. اگر قرآن کریم ماضی کے کسی واقعے کو بھی بیان کرے گا اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت ہے، ورنہ خدا نمتال کتاب تاریخ نہیں ہے، وہ ماضی کے واقعے کو کیوں بیان کرے گا. کہیں نہ کہیں کوئی ہدایت کا پہلو ہے. اور یہ قرآن کریم کے عجیب اعجاز میں سے ہے، معجزے میں سے ہے کہ وہ باتیں وہاں چھپی ہوئی ہیں. علامہ طباطبائی نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی اسلام میں قرآن، اس طرح سے اس کا نام تھا، اور اس کے اندر اس بات کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا کہ قرآن کریم نے کام کیوں کیا، کہ اس نے راز کر کے بیان کیا اپنی باتوں کو. ایک بات ظاہر میں رکھی ہے اس کا بھی ایک اچھا مطلب ہے، لیکن باطن میں جو کچھ ہے اس کا مطلب بہت گہرائی والا ہے. یوں احساس ہوتا ہے دوسری کتابوں میں ایسا نہیں تھا. عیسائیت میں شاید انجیل کے اندر اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں، خاص کر اس کے آخری چیپٹرز کو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زیادہ مستند ہے دوسرے حصوں کے مقابلے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ سمبولزم بہت زیادہ ہے، علامتی بیانات بے انتہا ہیں. اور اس علامت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو شاید کچھ زیادہ فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کریم میں خوبی یہ ہے کہ ظاہر کا بھی ایک فائدہ ہے اور پیچھے جو باتیں ہیں اس کا اور فائدہ ہے. تو آپ اس کو عادت کے طور پہ لے سکتے ہیں. اچھا اگر یہ کام بہت کریں، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کو بڑھا دیں، اسی طرح دوسرے متون نہج البلاغہ کے اوپر غور و فکر بڑھا دیجیے، دوسری کتابوں کے اوپر غور و فکر بڑھا دیں، تو کیا چیز حاصل ہو جائے گی ہمیں، ہمیں کیا حاصل ہوگا. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا سوچنے سمجھنے کا انداز قرآن اور نہج البلاغہ کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی ہماری اگر یہ حاصل ہو جائے. میں اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. واقعے کو دو دیکھنے والے دو مختلف نظر سے دیکھ سکتے ہیں، دس دیکھنے والے دس مختلف نظروں سے دیکھ سکتے ہیں، دس مختلف نتیجے لے سکتے ہیں۔ ایک کوئی بہت ظاہری نتیجہ لے گا، ایک کوئی بہت گہرائی میں جا کے نتیجہ لے گا۔ یہ جو فکر کی گہرائی ہوتی ہے یہ کب آتی ہے، یہ کیسے آتی ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں مختصر سا ایک واقعہ عرض کیا کہ ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرنا ہوگا، دوسرا دیکھتا ہے نہیں، کہتا ہے یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اس میں خلوص اور لالچ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، پہلا والا شاید لالچ کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہے کچھ پیسے کماؤں گا، لیکن ہمیشہ لالچ کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارا معاملہ سطح فکری کا بھی ہے، اور خاص کر جب آپ معاشرے کے واقعات کو دیکھیں گے تو یہ مشکل بہت زیادہ آئے گی۔ انسانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کوئی آدمی کسی بچے کو دیکھے کہے گا انتہائی نالائق بچہ ہے، اور کوئی جو صاحب فکر ہو، بصیرت ہو، وہ دیکھے تو شاید کہ نہیں نالائق نہیں ہے، ہم اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، یا ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ اور ہنر ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا یہ بصیرت کیسے آتی ہے۔ یہ بصیرت ان امور کے اوپر غور کر کے آتی ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ جب مولانا امیر المومنین کے کلام کو بہت دفعہ پڑھیں گے، اچھا آہستہ آہستہ آپ کی منطق ان کی منطق میں ڈھلنا شروع ہو جائے گی، آپ ان کی طرح سوچنا شروع کریں گے۔ اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں تجربے کے طور پہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کام کو اگر کوئی انسان تجربے کے طور پہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا گوشہ نشینی لے کر، ایک دن، دو دن، تین دن، جتنا آپ کے پاس ہو، کوشش کریں صرف نہج البلاغہ پڑھیں، چند گھنٹے روزانہ صرف نہج البلاغہ پڑھیں، دوسروں سے انٹریکشن تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ صرف تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، گوشہ نشینی کا درس نہیں دے رہا ہوں۔ کبھی کل مجھے کوئی اعتراض کر لے کہ آپ نے کیوں گوشہ نشینی کا اور عزلت کا درس دے دیا کہ لوگ اپنے اپنے کمروں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، نہیں اس کا درس نہیں دے رہا ہوں۔ ایک دو دن صرف کرنے کی کوشش کر لیں تجربے کے طور پر۔ میں نے اجبارن کیا تھا، میں پاکستان سے باہر تھا، کہیں بھی مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں پہ میری بہت زیادہ کوئی دوستی جان پہچان نہیں تھی، ایک ہوٹل کے کمرے کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں مجبور تھا کہ یہی کروں۔ اتفاقاً جو عشر مجلس کا انتخاب ہوا تھا وہ بھی نہج البلاغہ کے اوپر تھا، تو مجھے اس کو پڑھنا تھا۔ اس خاطر اس دوران میں ان دس ایام کے اندر میں نے یہ تجربہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کا اثر بہت شدید ہے، کہ اگر کوئی اس کام کو کرے تو اس کی منطق کے اوپر، اس کے بولنے کے اوپر، لہجے کے اوپر، مولانا امیر المومنین کے لہجے کی کچھ نہ کچھ کرنیں پڑھنا شروع ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اس کوشش کو کریں، البتہ یہ کہ پائیدار کتنا رہے گا، کتنا باقی رہے گا، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اگر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں ہماری قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے۔ ہمیں کیا موضوع لے کے چلنا تھا، قوم کی مشکلات اور اس کا حل، اور متعدد مشکلات کی طرف اشارہ ہوا ان چند مجالس کے اندر۔ آج جس کے اوپر آخری گفتگو کے طور پر، آخری دن کے طور پر عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی مشکل میں سے ایک مشکل بزدلی نہیں ہے، ہماری قوم شجاع ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ بہادر قوم ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مثلا پاکستانی قوم بہادر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، یہ جری ہے، یہ شجاع ہے۔ بہادری کا اگر کوئی معاملہ ہو، اس قوم سے جیتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی کہے یہ قوم سست ہے، نہیں سست نہیں ہے، یہ مضبوط ہے، کام کرنا جانتی ہے، یعنی اگر اس قوم کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بہترین کام کرنا جانتے ہیں۔ بس اس میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو اور قوموں کے اندر ہمیں برائیاں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اقوام بہادر نہیں ہوتی ہیں، بزدل ہوتی ہیں، شجاع نہیں ہیں۔ میں آپ کو تقریباً سمجھ میں آتا ہے یہ قوم ان قوموں میں سے نہیں ہے جو شجاع نہیں ہوتی، یہ قوم ان میں سے بھی نہیں ہے جس کو بلاؤ تو نہیں آتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، مضبوط لوگ ہیں، بلانے پہ آتے ہیں، شجاع بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں، سست بھی نہیں ہیں۔ ایک مشکل ہے، یہ چند چیزیں بے انتہا خوب ہیں اس قوم کے اندر، اسی خاطر اس قوم کو بہت لوگوں نے بیوقوف بنایا۔ مشکل اس کے ساتھ کیا ہے، جذباتی قوم ہے، جذباتی قوم ہے، سوچنے میں عمیق نہیں ہے، سوچنے میں گہرائی نہیں ہے اس کے، اس کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک ثقافتی پس منظر ہے، وہ ثقافتی پس منظر یہاں پہ مشکل کر رہا ہے، جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ میں اتنی اتھارٹی سے کہنے کی شاید اہلیت نہ رکھتا ہوں کہ مجھے اس طرح اتھارٹی سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو ابھی مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا ایک ثقافتی پس منظر ہے، اس ثقافتی پس منظر میں یہ گہرائی بہت کم ہے، اس کی وجہ سے ایک مشکل بنی ہوئی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر میں فارسی زبان سے اس کا مقایسہ کروں, فارسی زبان سے اس کا مقایسہ کروں تو مثلا آپ ایران میں فارسی زبان بولنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوں, آپ کو جا بجا سادی کے جملے سننے کو ملیں گے, شیخ سادی کے جملات آپ کو سننے کو ملیں گے, گلستان سے, بوستان سے, دو کتابیں ان کی مشہور و معروف, ان سے آپ کو جملات سننے کو ملیں گے جس میں نصیحتیں ہوں گی. اچھا تھوڑا سا آپ ایرانی معاشرے کے اندر بیٹھے ہوں, آپ کو کہیں نہ کہیں حافظ سے, عمر خیام کے اشعار سے سننے کو ملے گا. حافظ بڑے شعرا میں سے, عمر خیام بڑے شعرا میں سے, اور یہ دونوں عرفا میں سے بھی ہیں, یہ دونوں عرفا میں شمار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس معاشرے میں کہیں نہ کہیں دوسرے مفکرین کی باتیں رائج ہوں گی ضرب المثل کے طور پر. یہ اس معاشرے کی ثقافتی گہرائی ہے, اس معاشرے کی ثقافتی گہرائی. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فارسی زبان کوئی آج کی زبان نہیں ہے, فارسی زبان قدیم زبان ہے, اور اس قدیم زبان کے اندر ثقافت کے اعتبار سے کافی گہرائی پائی جاتی ہے. البتہ ممکن ہے کوئی دعویٰ کرے کہ سب سے زیادہ اسی کے اندر ہے, اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کم سے کم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے, اس کے عرفا کی تعداد کافی زیادہ ہے, اس کے شعراء میں عرفا کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس کے شعراء میں حکماء اور فلاسفرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اسی طرح نثر کے اندر بھی ہے. اس اعتبار سے اردو تھوڑی کمزور واقع ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا تکلفاً کہہ رہا ہوں, کافی کمزور واقع ہو رہی ہے. اس کے پاس وہ جو ثقافتی ذخیرہ ہے وہ کافی کم ہے, اور عوام کا انتخاب اس معاملے میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سخت مشکل میں ہے. نہیں کہہ سکتے غلطی ان کی ہوگی, لیکن کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں آپشن میں ہیں بھی بہت کم. مثال کے طور پر اگر کوئی واقعا معاشرتی اعتبار سے عمیق شاعری دیکھنا چاہے تو میرے خیال میں علامہ اقبال اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک دو لگا لے تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. یہاں پر عمیق شاعری معاشرتی اعتبار سے یہاں ملنا مشکل ہو جائے گی آپ کو. اس کی وجہ سے اور دوسرے پیرامیٹرز کی وجہ سے مثلا پرائمری اسکولس کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسا ہے, سوچنے سمجھنے کے بجائے رٹنے کے اوپر اصرار ہے, اچیومنٹس جو ہیں وہ صرف میموری کے اوپر چل رہی ہیں, اور وہ بھی کرپٹ میموری, نعوذ باللہ, یا امتحانوں کے اندر جو کرپشن ہے, ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, قوم کو بہت گہرائی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی عادت نہیں پڑ پا رہی. اور مثال کے طور پر میں نے پرائمری اسکول درس کیا آپ کی خدمت میں. اچھا اگر ہم دینی حلقوں کے اندر آ جائیں تو بہت اچھی جگہ جہاں پر لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے جایا جا سکتا ہے وہ ممبر رسول, اور ممبر رسول کے نام پر جو عزاداری سید الشہدا ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہے, کہ ہم عزاداری سید الشہدا کے ذریعے سے لوگوں کے فکری شعور کو گہرائی تک لے جا سکتے ہیں. لیکن گزشتہ چند سالوں کے اندر ایسا ہوا کہ بجائے فکری گہرائی کے جذباتیت اور خطابت اس کے اوپر بہت شدت کے ساتھ حاکم ہو گئی, اس نے حکومت کر لی یہاں پہ گویا, اور لوگوں کو وہ جو فکر کی گہرائی ملنی چاہیے تھی وہ بہت کم رہ گئی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فکر اتنی گہری نہیں ہو پائی, جذباتیات بہت زیادہ حاکم ہو گئے, جذبات بہت حاکم ہو گئے, اور یہ جو تھی اس نے ہماری معاشرتی ترقی کے اندر کافی رکاوٹ کھڑی کر دی. اب جو ہمیں کام کرنا ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ قوموں کی تربیت کیسے ہوتی ہے, منطقی تربیت کیسے ہوتی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں معاشرے کی رائج مثال سے نکال کر دوں گا. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت کامیاب ترین رائج مثال قوم کی تعمیر کے اعتبار سے ہے وہ حزب اللہ ہے, جس کو ہم تقریباً ہر دوسرا تیسرا آدمی کوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو حزب اللہ نے کتنی کامیابی حاصل کی. اب دیکھیں ہم حزب اللہ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں یہ حق حاصل ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں ایسے نہیں دیکھنا چاہیے, کسی اور طرح دیکھنا چاہیے, تو کوئی اور انداز کیا ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے معاشرے کے اندر یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں مسلحانہ جد و جہد, فوراً آپ کے ذہن میں پہلی دوسری چیزوں میں جو کلک کرے گی وہ حزب اللہ آ جائے گی. مسلحانہ جد و جہد فوراً آپ کے ذہن کے اندر حزب اللہ آئے گی. اچھا اگر میں آپ سے کہوں فلاحی معاشرے کی جد و جہد, اب کیا پہلے نمبر پہ حزب اللہ آئی ہے کیا؟ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ غلطی ہے. ہم حزب اللہ کو کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں؟ صرف اسلحہ بردار گروہ کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں. لہذا پہلی چیز جیسی میں کہوں مسلحانہ جد و جہد, آپ کے ذہن میں فلسطین, حزب اللہ جیسی کوئی چیز آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر میں آپ سے کہوں اچھے فلاحی نظام کی جد و جہد, اس پہ آپ حزب اللہ کو نہیں لا رہے جبکہ اس کی جد و جہد وہاں پر ہے, اس کی جد و جہد مسلحانہ اس کے جز وقتی عناصر کے اندر ہے. چونکہ دشمن سامنے کھڑا ہے اور وہ اس کو خطرے میں ڈالے ہوئے, اس خاطر اس نے اس کام کو کیا ہے. اصلی کام اس تنظیم کا کیا ہے؟ اس تنظیم کا اصلی کام صرف اسلحہ نہیں ہے, اس تنظیم کا اصلی کام اس اسلحے کے پیچھے بہت بڑا ایک نظام ہے. دو قسم کے نظام ان کے اس مسلحانہ جد و جہد کے پیچھے چل رہے ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنے پڑیں گے. ایک مسلحانہ جد و جہد ہے جس کو جو اسرائیل کے ساتھ انجام پا رہی ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جد و جہد ہے جو ان کا تربیتی نظام ہے, تربیتی نظام ہے. اور تربیتی نظام ایسا نہیں ہے کہ تکلفاً تنظیم کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ یہ بھی چل جائے باقی فیصلے تو کہیں اور ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. مثلا ہمارے پاس بھی تقریباً ہر تنظیم کے پاس ایک تربیتی نظام ہوگا, لیکن اس سے پوچھا جائے کہ جب تم صدر کا انتخاب کرنے لگتے ہو تو اس تربیتی نظام میں سے کیا دیکھتے ہو, تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. ادھر یہاں پہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اگر تربیتی نظام بنا ہوا ہے اور اس تربیتی نظام کے اندر اعلیٰ کامیابی نہیں ہوئی ہے تو پھر تنظیمی کامیابی بھی نہیں ہوگی اسے, وہ تنظیم کے رینک اینڈ فائل کے اندر اوپر نہیں آ سکے گا جب تک کہ تربیتی نظام کے اندر کامیابی حاصل نہیں کرے گا. اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے یہاں مفقود ہیں. بس ہم اس کو ایک مسلحانہ جد و جہد میں دیکھ رہے ہیں جبکہ اس کا اصلی مارکہ پیچھے تربیتی نظام کے اندر ہے. اچھا دوسرا ایک اور سوال, اس کے علاوہ کون سا سسٹم ہے؟ اس کا اس کے علاوہ بہت بڑا ایک فلاحی نظام ہے, ویلفیئر کا ان کا سسٹم ہے, جو سماجی فلاحی نظام سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے وہ بہت بڑا نظام ہے. یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ جتنا بڑا بڑی کامیابی ان کی مسلحانہ جد و جہد کے اندر ہے اس سے بڑی کامیابی تربیتی نظام کے اندر ہے, اتنی ہی بڑی کامیابی سماجی فلاحی نظام کے اندر ہے. ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, اور کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ یہ فکر کی گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے, ہماری فکر میں گہرائی نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر ہمارا مثال کے طور پر کوئی بچہ کوئی جوان اگر اس کو کاپی کرنا چاہے گا تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ اگر ہمارا کوئی جوان چاہے گا حزب اللہ کی کاپی کرے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ موسٹ پروبیبلی وہ ان کے اسلحے سے شروع کرے گا یا ان کے لباس سے شروع کرے گا, اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو ان کی تربیت سے شروع کرنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا. یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے. اچھا اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا تو پھر ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, کسی بھی دشمن کو ایسی قوم کو کہیں اور لے کر جانا بہت آسان ہوتا ہے جس کی بنیاد میں عقل کم ہے, جس کی بنیاد میں عقل کم ہے. اور اس عقل کی کمی کی وجہ سے اختلاف بہت آئیں گے, بہت اختلاف آئیں گے. میں قرآن کریم سے شواہد دے دوں تاکہ میری بات کے بجائے اس کے اوپر وزن وہاں سے حاصل ہو جائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
صلی علی محمد وآل محمد.
یوں سمجھ لیجیے ہم اپنے قوم کی ایک اور مشکل کو بھی اگر نظر میں رکھ لیں, دونوں کا حل قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں ملنے والا ہے. ایک اور مشکل کیا ہے؟ ہمارے پاس اختلاف زیادہ ہے, ہمارے پاس انتشار زیادہ ہے. تو کیوں اختلاف اور انتشار اتنا زیادہ ہے؟ قرآن کریم اس کو کس عنوان سے دیکھتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے قوم یہود کو دیکھو. اچھا اب ذرا تصور کیجئے گا, ہم اور آپ جب کہیں قوم یہود تو آپ کے ذہن میں منظم آتا ہے یا غیر منظم آتا ہے؟ آرگنائزیشن آتی ہے یا ان آرگنائز بیہیویئر آتا ہے؟ آپ کی نظر میں آرگنائز بیہیویئر آتا ہے. اچھا جب میں آپ سے کہتا ہوں قوم یہود تو آپ کو لگتا ہے کہ متحد ہیں یا متفرق ہیں؟ آپ کہیں گے متحد ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم فرما رہے ہیں بالکل ہی الٹا ہماری دانس میں. قرآن کریم فرماتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, فرماتا ہے ہرگز مت سوچنا کہ یہ متحد ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, ان کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں, ان کے دل بکھرے ہوئے, ان کے دل بکھرے ہوئے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, اگر روایت ہوتی تو ممکن ہے کوئی کہتا کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا, شاید مستند نہ ہو. قرآن کریم کی صریح آیت کریمہ ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, اور کیوں ایسا ہے؟ وذلک بانہم قوم لا یعقلون, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سوچنے سمجھنے سے محروم ہے. اچھا آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ یہودیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان سے زیادہ سوچنے سمجھنے والا پلاننگ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اصلا. اور قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرماتے تم اس بات میں صحیح نہیں سمجھ رہے, اصلا یہ قوم سوچنے سمجھنے والی نہیں ہے. اس کا مطلب ہمیں ایک اور بات سمجھنی پڑے گی, سوچنا سمجھنا کہتے کسے ہیں؟ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ ان میں نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے, کس کو کہتے ہیں سوچنا سمجھنا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت سمجھ میں آتی ہے, ہم قرآنی معیار کے اوپر نہیں سوچ رہے, ہم قرآن کے معیار کے مطابق نہیں سوچ رہے, ہم اپنے بنائے ہوئے معیار کے تحت سوچ رہے ہیں. ہمارے معیار کے تحت یہ قوم متحد ہے, قرآن کے معیار کے تحت یہ قوم متفرق ہے. ہمارے معیار کے تحت یہ قوم بہت پڑھی لکھی سوچنے سمجھنے والی ہے, قرآن کریم کے معیار کے تحت یہ قوم پڑھی لکھی نہیں ہے, یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. اب وہ معیار کیا ہے جس کے تحت قرآن کریم دیکھ رہا ہے؟ یہ ہماری کمی ہے, یہ ہماری مشکل ہے. اور چونکہ ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں, دشمن کے لیے ایسی کسی قوم سے کھیلنا بہت آسان ہے جس کی فکر میں بنیاد نہیں ہے, جس کی فکری بنیادیں کمزور ہوئی نہیں ہیں, یا اس کو بنیادوں کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے, جذباتیت سے دوچار ہے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک عقل پسندی آئے اور ہم اس کو ایک عقلی معیار کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, قرآن کریم پہ غور و فکر کر کے. جتنا زیادہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے, جتنا زیادہ لہجہ بلاغت میں غور و فکر کریں گے, ہماری عقلی تربیت بڑھنا شروع ہو جائے گی. ہم اس بڑی ہوئی عقلی تربیت کے ساتھ معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, اور خدا نہ کرے اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر مشکلات کہیں اور آ جائیں گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. شروع سے چند مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں, اور ان مشکلات میں سے کچھ کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہوئے کہ ان مشکلات کو کس طریقے سے حل کرنا ہے, آج اس نقطے کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک خاص جذباتیت ہے جو ہم پر حاکم ہے, عقل پسندی کی نسبتاً کمی ہے, معاشرے کی فکر میں گہرائی کی نسبتاً کمی ہے, اس کی وجہ سے دشمن کے لیے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے. اچھا, اس کا حل سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور ان کے اقوال کی روشنی میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال میں یہ قول بہت اس معاملے میں اہمیت کا حامل ہے. مولانا فرماتے ہیں انسان تین قسم کے ہوتے ہیں, اور آپ نے بچپن سے یہ قول کہیں نہ کہیں سنا ہوگا. مولانا فرماتے ہیں انسان تین قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا عالم ربانی, ایک وہ عالم ہوتا ہے جو لوگوں کو خدا کی یاد دلاتا ہے, عالم ربانی. فرمایا دوسرا ہوتا ہے متعلم علی سبیل النجات, وہ ہوتا ہے جو نجات کے راستے پر سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی, یا تو وہ عالم ربانی ہے یا متعلم ہے, سیکھنے والا ہے. اور سیکھنے کا ہدف کیا ہے؟ سیکھنے کا ہدف صرف یہ ہے مجھے نجات کا راستہ تیار کرنا ہے, مجھے اس راستے کو ڈھونڈنا ہے. تیسری کلاس کیا ہے؟ فرمایا ہمجن رعا. تیسری کلاس وہ کلاس ہے جس کی بنیاد نہیں ہے, جو ہوا جس طرف سے چلتی ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں مقرر اس کو گزشتہ سالوں کے اندر عرض کر چکا ہوں, ہمجن رعا کا مطلب ہوتا ہے پانی کے کنارے اگنے والی گھاس, اور پانی کے کنارے جو گھاس اگتی ہے اس کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے تنے میں طاقت نہیں ہوتی, ہوا چلے گی اس کو لہرا دے گی. اگر ہوا مشرق سے چلی اور دباؤ مغرب پر آیا تو یہ مغرب کی طرف جائے گی, اور مغرب سے چلی اور مشرق پہ دباؤ آیا تو یہ مشرق کی طرف چلی جائے گی. اس کی اپنی بنیاد نہیں ہے. جب بھی کوئی ایک ایس ایم ایس چلتا ہے اور ہماری قوم کے جذبات کو, خیالات کو, اس کے ارادوں کو متاثر کرنے لگتا ہے تو مجھے بعض اوقات وہ قول یاد آنے لگتا ہے, اتنی آسانی سے چند ایس ایم ایس انتہائی جذباتی چلنا شروع ہوتے ہیں سارا ٹیمپرمنٹ چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا, اتنی آسانی سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں بھی پچھلی جگہ پر بھی عرض کر رہا تھا اور یہاں پہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جب بھی آپ ایس ایم ایس پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ اطمینان کر لیجیے بھیجا کس نے ہے. یہ آپ کو کیا پتا, معمولاً آپ کے پاس ان نون نمبر سے میسیجز آ رہے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ آپ کے دوست نے بھیجا ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ اصل میرے پاس بہت سارے ایس ایم ایس آتے ہیں جو ان نون نمبر سے آتے ہیں, مجھے کیا پتا بھیجنے والا کون ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر نون ریفرنس سے نہیں ہے, قابل اعتماد ریفرنس سے نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو کم از کم اس نیوٹرل ہو کر دیکھیں کہ بھائی شاید دوست کا ہو شاید کسی مخالف کا ہو. ایک ترکیب یہ کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ہے تو دوست کا لیکن وہ اوپر لکھ دیتا ہے فارورڈ ایز ریسیوڈ, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے اس کے اوپر کوئی سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کیا ہے، تم جانو اور تمہارا دماغ جانے، تم اس کو جو سمجھتے ہو سمجھو، نہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھو، آپ اس کو دوست سمجھ کے مت دیکھیں، اس نے تو جو آیا آپ کے پاس بھیج دیا ہے، نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، وہ خطرہ ابھی بھی باقی ہے. اگر آپ کو ایک ایس ایم ایس مل رہا ہے ان نون نمبر سے، نہیں معلوم کس نے بھیجا ہے، دوست نے بھیجا ہے مخالف نے بھیجا ہے، ظاہر اس میں آپ کی حمایت میں بھی ہے. مثلا آپ کسی کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے اس کو بہت غلط لکھا ہوا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں جس کو غلط سمجھ رہا تھا اس نے اس کو غلط لکھا ہے. اچھا کیا یہ یقین ہے کہ وہ آپ کے جذبات سے نہیں کھیل رہا ہے؟ ممکن ہے وہ آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہو. مثلا میں نے اس بات کو کئی دفعہ آپ جیسے دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، اپنے لیے تو بہت زیادہ اس کے اوپر اصرار کرتا ہوں، مجھے کہ جیسے ہی ہماری قوم پر کوئی مشکل آتی ہے مایوس کن ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے ایس ایم ایس دوست بھیجتے ہیں کیا؟ ہاں بیچ میں فارورڈ کرنے والے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، چونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قوم کی اچھی اچھائی کے لیے کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ معمولاً اچھی طرف سے نہیں آتے، یہ قوم کے ارادے کو اور مورل کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مشورہ تو یہ دوں گا، اگر آپ قوم کی فکری تربیت میں کہیں شریک ہونا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ڈی مورلائز کرنے والے ایس ایم ایس ہرگز فارورڈ مت کریں. بس وہ ایس ایم ایس نہیں آنا چاہیے جس میں بار بار لکھا ہوتا ہے اب اپنی موت کا انتظار کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، آپ کو وہیں بلاک کر دینا چاہیے. آپ تک بھی کسی نے بھیجا ہوگا، اب آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے، آپ کیوں کسی کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کریں گے؟ طنز آمیز ایس ایم ایس قوم کے اوپر طنز کرنے کے لیے ہرگز فارورڈ مت کیجیے، آپ قوم کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، ہرگز اس کام کو مت کریں. دوسرا ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے جو قوم کو ڈیمورلائز کر رہی ہوتی ہے، ایک ایس ایم ایس ایسے آتے ہیں، ایک ایس ایم ایس کی کلاس وہ آتی ہے جو قوم کو انتقام جو بنا رہی ہوتی ہے، انتقام لو، اٹھو خون بہاؤ. نہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم کو اس طرف جانا چاہیے. ہماری قوم کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہیں پر کہ یہ تین میں سے ایک آپشن ہمیں دے رہے ہیں، یا تو چاہتے ہیں ہماری قوم دہشت گرد بن جائے، یا چاہتے ہیں ہماری قوم سیکولر بن جائے، یا چاہتے ہیں ہم اپنی شناخت کھو دیں. ہمیں ان تینوں سے بچنا ہوگا. بس اگر ایک آتا ہے بار بار منفیات بھیجتا ہے، بار بار اندر سے پروووک کرنے والے میسیجز بھیجتا ہے، تو آپ اس کو آگے مت بھیجیے. مثلا میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک کیٹیگری میسیجز کی ہے جو بالکل ہمارے پاس ویسی آتی ہے اور مخالفین کے پاس بھی بالکل اسی کیٹیگری میں آتی ہے، اس طرف بھی نفرت ابھارتی ہے، اس طرف بھی نفرت ابھارتی ہے، بالکل سیم فریزز ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اردو کی زبان جو رومن کر کے لکھی جاتی ہے، بالکل وہی الفاظ یہاں ہوتے ہیں، بالکل وہی الفاظ وہاں ہوتے ہیں، ہیڈنگ بھی وہی ہے، صرف فرقے کا نام چینج ہوا ہوا ہے. یہاں پہ ایک فرقہ لکھا ہے، وہاں پہ دوسرا فرقہ لکھا ہے، یہاں پہ ایک پارٹی کا نام لکھا ہے، وہاں پر ایک اور پارٹی کا نام لکھا ہے، باقی سب پیٹرن ایگزیکٹلی وہی ہے. اب آپ تصور کیجئے، اچھا میسج کے اعتبار سے پرووک کرنے والا میسج ہے، یعنی میسج ایسا ہے کہ آدمی لے اور اس کے بعد اس کو آگ لگ جائے اور وہ سوچے کہ اب مجھے کچھ کر لینا چاہیے. اچھا ممکن ہے بھیجنے والا کوئی دوست ہو اور وہ سوچتا ہو کہ ہماری قوم سو رہی ہے اور مجھے سوئی بھی قوم کو جگانے کے لیے اس ٹائپ کے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ کچھ کرے. میں اس کو مطمئن ہو کے عرض کروں گا، اگر دوست ہے یہ قوم سو نہیں رہی ہے، یہ قوم جاگ رہی ہے اور اس کے جاگنے کی علامتیں آپ نے بہت دیکھنی ہیں. یہ جو حرکت ہے یہ ہماری قوم کو غلط سمت لے جانے کی لیے سبب بن سکتی ہے. آپ بار بار ایک لفظ دیکھیں گے، مثال کے طور پر میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، ممکن ہے دوستوں کی طرف سے ہو، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، کم سے کم میری اوپینین یہ ہے، بار بار لکھا ہوا آتا ہے شیعہ کلنگ، شیعہ کلنگ. اصل کلنگ کا لفظ کیسا ہے؟ نفسیاتی طور پر کلنگ کا لفظ مخرب ہے، ڈسٹرکٹیو ہے. شیعہ شہادت کیوں نہیں لکھ رہے اس کی جگہ ہم؟ اچھا مفہوم لکھ لو بھائی، کلنگ کا تو لفظ ہی خراب ہے. یعنی کلنگ کا لفظ کیا ہے؟ مر گیا وہ، اس کو مار دیا، تو بھائی اس کو کیوں نہیں کہتے شہید ہو گیا وہ، شہادت ملی اسے. میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں، ہماری نفسیات سے کوئی غلط طریقے سے کھیل رہا ہے. اچھا ممکن ہے بھیجنے والا اپنا دوست ہو، مثلا ممکن ہے وہ کوئی دوستوں کا اجتماع ہو، وہ دوستوں کا کوئی گروہ ہو، البتہ شاید کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کون بھیج رہا ہے، پرٹیکولرلی اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون بھیج رہا ہے. لیکن اگر بھیج بھی کوئی دوست رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی مخالفت کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے کام کی نہیں، اس کے کام کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا، انداز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر اس کو شیعہ کلنگ ہی بھیجنا ہے تو شیعہ شہادت کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ اس طرح کر کے بھیجے، چونکہ اس میں نفرت ہے اس لفظ کے اندر. اس کے بعد جو ٹیکسٹ ملتا ہے، اس ٹیکسٹ کے اندر پرووک کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ کا ایک پرٹیکولر ٹیکسٹ ملتا ہے اور اس کے اندر کچھ ٹائٹلز ہوتے ہیں اور وہ سب کا سب میسج لوگوں کی نفسیات کے حساب سے ان کو صرف پرووک کرنے کا ہوتا ہے. اب ممکن ہے وہ دوستوں کا وہ گروہ کہے, اگر وہ دوست ہیں, کہ بھئی یہ زیدی صاحب معاملے کو نہیں سمجھ پائے ہیں اور یہ چاہتے ہیں قوم سو جائے. میرا خیال میں کوئی میرے بارے میں بیوقوف ہوگا جو سمجھے گا کہ میں قوم کو سلانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے عزیز ہے کہ لوگ جاگیں اور جا کر اپنے کام کو انجام دیں جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر لوگوں کے اندر صرف نفرتیں اٹھانی ہیں ہم نے تو یہ قوم کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ہر موقع پر اس کو بار بار طنز کے بار بار ڈیمورلائز کرنے کے میسیجز بھیج بھیج کے اس کا حشر کر دیا جائے. بالآخر یہ قوم ایک شعور بھی تو ہونی چاہیے اس کے اندر, تو اس ان پیرامیٹرز کے اوپر میسیج ہونا چاہیے جن پیرامیٹرز کو اسلام پسند کرتا ہے. اسلام کلنگ کے لفظ کو پسند نہیں کرے گا, اسلام نے شہادت کا لفظ پسند کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت خاص ترکیب ہے جس کو میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. معمولاً ایسے جو میسیجز آتے ہیں وہ پرانے دشمن کو ذکر نہیں کرتے, بڑے دشمن کو ذکر نہیں کرتے, سامنے سامنے کے دشمن کو ذکر کرتے ہیں. یعنی مثلاً اگر مجھے کہنا ہی ہے کہ فلاں کے دہشت گرد نے مارا ہے تو میں سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد امریکہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ یہ اسے پیچھے سے ہٹانا چاہ رہا ہے, یہ صرف سامنے والے دشمن کا ذکر کرنا چاہتا ہے اور اس پیچھے کے بارے میں کانسیپٹ کو لے جانا ہی نہیں چاہ رہا ہے وہاں پر. یہ خرابی ہے, ہماری قوم کو کم فکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے. یعنی ہماری قوم سامنے سامنے دیکھے اور پیچھے دیکھنے کی کوشش نہ کرے. کیوں ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دوست بھی کر رہے ہیں تو میری ان سے دس بستہ گزارش ہے, اگر دوست ہیں, یہ دوستی نہیں ہے برادر, یہ قوم کے لیے دوستی نہیں ہے, اس کو بہتر طریقے سے انجام دیں. میں نہیں کہہ رہا وہ کہیں کہ مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہ بتائیں کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. میں کب کہوں گا کہ لوگوں کو نہ بتائیں؟ بتاؤ, لیکن طریقے سے بتاؤ, ایسے طریقے سے بتاؤ جو قوم کے لیے مفید واقع ہو سکے, قوم کے لیے کنسٹرکٹیو بنے, نہ کہ وہ ڈسٹرکٹیو بننا شروع ہو جائے. تو آپ الفاظ کا انتخاب صحیح کریں. اچھا, اگر آپ کے پاس ایسا ایس ایم ایس آ رہا ہے جو نفرتوں پر مبنی ہے, جو لوگوں کو غلط سمت لے جانے کی طرف ہے, آپ کیوں فارورڈ کر رہے ہیں؟ البتہ اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر 15,000-20,000-30,000 لوگوں کی لسٹ بنا کے بیٹھا اور اس نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیے میں 30,000 کو بھیج رہا ہوں, آپ لوگ فارورڈ کر ہی نہ رہے ہوں. یہ ممکن ہے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کم از کم آپ فارورڈ نہ کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جو نفسیات ہیں اس سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو. مجھے خطرہ لگ رہا ہے ہماری قوم کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں. اور میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ایک قوم بہت مدتوں تک ایسے جذبات کے اندر رہے, اس کے جذبات آرٹیفیشل جذبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے, مثلا باڈی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بھائی آپ کی باڈی ہے, اس کا ایک روٹین ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے کھانا دیں گے اس طرح سے اس کی بلٹ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کے اندر وہ طاقت کے انجیکشن بار بار لگائیں جو شاید زندگی میں ایک دو دفعہ لگنے چاہیے تھے, ہر روز صبح آپ ایک انجیکشن لگا دیں, آپ کی باڈی بہت اچھی ہو جائے گی, زبردست بہت باڈی آپ کی چمکتی ہوئی اور خوب پھولتی ہوئی نظر آئے گی. اندر سے آپ کھوکھلے ہو چکے ہوں گے. کچھ مدتوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد اس انجیکشن کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا ہے, آپ اپنی باڈی کو کام خراب کر چکے ہوں گے. اگر کسی قوم کو مسلسل اوور ڈوز کرتے رہیں گے ہم جذبات کے ذریعے سے, نفرتوں کے ذریعے سے, اس کے اندر تشدد کے احساسات کو ابھار ابھار کر, یہ قوم اوور ڈوز ہو جائے گی. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کرنے والا اتنا سادہ انسان نہیں ہے کوئی, کرنے والا کوئی سخت سمجھنے والا معاملہ ہے کہ جو کوئی سوچ سمجھ کے اس کام کو کر رہا ہوگا. اگر دوست کر رہے ہیں تو میری گزارش موجود ہے, اگر دشمن کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں. آپ کی نفسیات سے کوئی کھیل رہا ہے اور آپ اس نفسیات سے کھیلے جائیں گے بار بار اگر آپ اس میں دو چار ہو جائیں گے. آپ دو کام کر سکتے ہیں, دونوں کام کو پریسائزلی دوبارہ بول دیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری بہت ساری باتوں کے اندر وہ مجمل ہو جائے, لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جن میسیجز کے اندر نفرتوں سے بھرے میسیجز ہیں, ایک تو اسے فارورڈ نہ کریں, خط ان فارورڈ نہ کریں. نمبر دو, ان میسیجز کو پڑھ کر آپ کے اندر اگر خون بہت زیادہ نفرت آمیز جوش مارنے لگے, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر آپ کے لیے ممکن ہے اس نمبر کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے لسٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ بار بار اس میسیج کو نہ پڑھیں جب بھی آپ کے پاس آئے. اور ایک بات میں کہوں گا, اس کو کچھ میسیج مت کیجیے گا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر خدا نہ کرے دشمن کی طرف سے ہے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہذا آپ اس کو سمجھانے کی قطعاً کوشش نہیں کیجیے گا کہ مثلا تم یہ کام مت کرو. آپ بلا جمع اپنے آپ کو اس مشکل میں مت ڈالیے گا. آپ جہاں سے آ رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. البتہ مجھے احساس ہے میرے کچھ دوست احباب کہیں گے کہ آپ نے مجلس کے اندر بہت چھوٹی باتیں کر دی, لیکن یہ چھوٹی باتیں اتنی ضروری ہو گئی ہیں اس وقت ان حالات کے اندر, چونکہ جنگ نفسیات کی جنگ ہے. اس وقت جنگ نفسیات کی جنگ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, یہ بدن کے مارنے کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف روح اور جذبے کو مارنے کی جنگ ہے. بدن کو مارنے کی جنگ نہیں ہے. دیکھیں ویٹ ہوا ہے, ابھی یہ رکے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے رکیں گے, پھر اچانک ایک ضرب کریں گے, پھر کچھ رکیں گے, پھر ایک ضرب کریں گے. یہ نفسیات سے کھیل رہے ہیں. اس نفسیات کے کھیل کو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا تاکہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. اپنے ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے عقل کا سہارا لے کر سوچئے آپ قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہوں گی آہستہ آہستہ, کہ میں قوم کے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا انہی دوران میں, اپنے ہدف کو بلند ملند رکھیے گا, اپنے ہدف کو کمپنی لائیے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم یہ سوچنا بند کر دے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. نہیں, ہمیں پاکستان کے لیے بھی کرنا ہے. ہمیں پاکستانی عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. نہیں, پاکستانی عوام کے لیے بھی کرنا ہے. آپ کہیں گے نہیں, یہ پاکستانی عوام مثلا صحیح نہیں ہے چونکہ یہ ہمارے غم و غصے میں شریک نہیں ہے. ہم شہید ہوتے ہیں تو ان میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو میں پھر اس کے لیے عرض کرتا ہوں, ہم چوتھے امام سے زیادہ غم و غصہ نہیں رکھ پائیں گے اپنے اندر. ان کا حق بہت زیادہ تھا پھر, کہ وہ قوم کے لیے کچھ نہ کرتے, چونکہ یہ وہ قوم تھی جو ان کے والد کی اور ان کے بھائیوں کی شہادت پہ خاموش بیٹھی تھی. لیکن امام نے اپنے کام کو انجام دیا تھا. جتنے سالوں زندہ رہے, 30 سال سے اوپر امام اپنے کام کو انجام دیتے رہے. آپ کبھی بھی مت سوچے گا دشمن کے اس ریلے کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ اب ہمارا یہاں اس ملک, اس قوم اور اس علاقے میں بسنے والے لوگوں سے تعلق نہیں. ہمارا تعلق ہے, یہ مسلمان ہیں, یہ انسان ہیں, ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے جس طرح سے خاندان اہل بیت نے کیا. وہ دشمنوں کے تمام تر دشمنیوں کے باوجود اور خاموش رہنے والوں کی خاموشیوں کے باوجود اپنے معاشرے کے لیے مفید انسان تھے, اپنے معاشرے کے کام آتے تھے, اسی معاشرے کے غریبوں کے بھی کام آتے تھے, اسی معاشرے کے مسکینوں کے بھی کام آتے تھے. یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس کو بند کر دیا, اپنے فلاحی رفاہی کاموں کو بند کر دیا, تو ہم ان کی سازش سے دوچار ہو جائیں گے, ہمارے رابطے باہر سے کٹ جائیں گے. اور میں اس کے اوپر بہت تفصیلی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ باہر سے رابطے رہنا بہت ضروری ہے, ان کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے. تو ان تمام باتوں کو لے کر چلیے. آپ ایک سخت وقت سے گزر رہے ہیں, لیکن پروردگار عالم کے الطاف, اس کے لطف بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ, کہ انشاءاللہ اس سخت وقت ہم طے کر پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب بالکل اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک اور درخواست آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلے جاؤں, وہ یہ کہ ان تمام مسائل کے موقع کے اوپر ایک تجربے سے جو بات میں اپنے سیکھ پایا, جو ایک کسی کی نصیحت کارآمد میرے لیے بھی واقع ہوئی, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک موقع پر میں قم میں رہ رہا تھا اور مالی لحاظ سے بہت مصیبتوں میں تھا. قم میں رہنے والے اس زمانے میں, آج کل کا دور تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے, اس زمانے میں بہت مشکلات تھیں اور میں بھی ایک اعتبار سے مالی مشکل میں بہت زیادہ تھا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے مغرب کا وقت تھا اور میں گلی کے اندر سے گزر رہا تھا, مغرب کا وقت آیا تو وہاں پہ ایک مسجد تھی. میں نے سوچا مجھے اس مسجد کے اندر نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں مسجد کے اندر گیا, وہاں جو پیش امام تھے مجھے بہت اچھے لگے, میں دیکھ کر ان سے بہت خوش ہوا, ان کو متقی انسان لگے. اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے بالکل انجانی, پھر نہیں بولی, مجھے نہیں جانتے تھے ظاہر ہے, میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ حاجی کا مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے, میں سخت مشکل میں ہوں, آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. صحیح, اگر میں پیسے مانگ لیتا تو شاید میں اس فائدے سے محروم رہ جاتا. اور اللہ کا شکر میں نے پیسے نہیں مانگے کہ میں اپنی مالی مشکلات کو ان سے دور کرواؤں. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا حاجی میں سخت مشکل میں ہوں, آپ مجھے نصیحت کریں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا. انہوں نے بہت اچھی نصیحت کی, کہنے بیٹا دیکھو اصول کافی پہچانتے ہو؟ ان کو نہیں پتا میں دینی طالب علم مثلا. انہوں نے کہا اصول کافی پہچانتے ہو؟ نہیں کہا, مجھے پتا ہے. کہ نہیں, اس کی روایتیں پڑھو, تمہارا دل بہت ٹھنڈا ہوگا. اہل بیت کے کلام کو پڑھو, تمہیں اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے گا تمہیں کیا کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی نصیحت تھی, بہت پائے کی نصیحت تھی. آپ پر جب مصیبتیں بڑھنے لگیں, اہل بیت کے کلام کو نکالو, ان کے کلام کو پڑھو. دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے, جو مصیبت میں مارے ہوں ان کے لیے کیا لکھا ہے, جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے کیا لکھا ہوا. خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں میرے لیے کچھ راستہ ہے, میرے لیے کچھ اور راستے بھی ہیں ابھی. اور یہ جتنی مشکلات ہیں, کل میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ مشکلات, ان سب مشکلات کی معنوی قیمت ہے. آپ اور میں اس معنوی قیمت کو حاصل کر لیں گے اگر خدا کے نظام کے اندر رہیں گے, وہ معنوی قیمت نصیب ہوگی ہمارے. تو آپ ان مشکلات کو بہت اچھی نظر سے بھی دیکھیں گے پھر کبھی, اتنی اچھی نظر سے کہ جس نظر سے اہل بیت ان مصیبتوں کو دیکھ رہے تھے. جو مصیبتیں خاندان اہل بیت پر پڑ رہی تھیں, میں یقین مانے بعض اوقات تو یہ سوچتا تھا یہ ہنستے کیسے تھے, مسکراتے کیسے تھے. بھائی ایک انسان کے اوپر جو مصیبتیں پڑتی ہیں اس کی حد ہوتی ہے آخر, اور ایسی ایسی عظیم الشان ہستیوں کے اوپر وہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں جس کا کوئی تعلق ان کی کسی نعوذ باللہ غلطی سے نہیں ہے, معصوم ہے وہ, کوئی اس میں خطا نہیں ہے, اور مصیبتیں پڑ رہی ہیں. تم مسکراتے کیسے تھے؟ اگر وہ خدا کا عجیب و غریب سہارا نہ ہوتا تو پھر تو اصل ممکن نہیں تھا کہ زندگی گزاری جا سکتی. اور چونکہ اب ہم بالکل مصائب کی طرف اگر میں اسی بات کو بڑھاتے ہوئے لے جاؤں, یعنی میں واقعاً بعض اوقات اپنے اندر سوچتا تھا یہ کیسے ہوا ہوگا کہ مثال کے طور پر مولا امام سید الشہداء نے, امام حسن مجتبیٰ نے اپنی والدہ کو دیکھا ہو اور پھر بھی مسکرا پڑے ہوں کبھی. آیا یہ آسان تھا؟ امیر المومنین کے سامنے وہ سارے واقعات ہوئے اور اس کے بعد بھی مولا امیر المومنین اپنی زندگی میں کبھی مسکرائے ہوں, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے ان مصیبتوں کو جھیل لیتے تھے؟ مسکرانا تو میں نے عجیب کہا آپ سے, اصل خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے کوئی اتنے تمام مصیبتوں سے گزر جائے اور خدا کے سامنے عاجز بندہ رہے, کس مقام کی طاقت چاہیے؟ اور مصائب کیسے مصائب ہیں, یعنی اگر اس معاملے کے اندر ہمیں اس خاندان کی عظمت دیکھنی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ جو دربار عبید اللہ ابن زیاد کے اندر بی بی نے ارشاد فرمایا, اصل کوئی اس بیوی کے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ عاشور کا جیسا سانحہ دیکھی ہوئی ہے, 11 محرم کو کربلا سے چلی ہیں, بے احتمال قوی 12 محرم کو یا 13 محرم کو کوفہ کے اندر تشریف فرما ہوئی ہیں, اور 13 محرم بھی مثلا اگر ہو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تشریف لائی ہیں, اور کس عالم کے اندر, اور اس دربار کے اندر وہ لعین اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر بی بی کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے تمہارے بزرگوں کو یہ کیا وہ کیا. اصل بی بی کا کیا حوصلہ ہو, اور بی بی کا کتنا بڑا توحیدی جملہ ہے کہ بی بی نے فرمایا وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کوئی انسان ایک لمحے کے لیے تصور کرے, عزیزان محترم بعض اوقات ان چیزوں کو تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے ہم لوگوں کے لیے, لیکن کم از کم بھائی ہمارا بھی کوئی ہوگا, اگر کوئی بہن ہو اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا, کوئی باپ ہو تو اس کا بھی بیٹا ہوگا. اپنے نفس سے کوئی انسان پوچھے, کوئی ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر جائے اور اس کے بچوں کے لاشوں کو دیکھ ہی نہیں جائے. کربلا کا منظر کوئی آسان منظر ہے؟ یہ بی بی ان تمام مناظر کو دیکھ چکی ہیں, یہ بی بی شان غریبہ دیکھ چکی ہیں, یہ بی بی بازاروں سے گزر کر آئی ہیں, یہ بی بی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. ان مصیبتوں کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے یہ کیا تو وہ خدا کے لیے صرف جملہ ارشاد فرما رہی ہیں وما رأینا الا جمیلا, ہم نے اللہ سے اچھائی دیکھی ہے, اللہ سے حسن دیکھا ہے. کوئی کس توحید کے مقام پر پہنچا ہوا ہو. اور اس کے بعد اس خاندان کی مشکلات جاری رہی ہیں. کربلا اگر عصر عاشور پہ ختم ہوتی تب بھی تاریخ کا سانحہ ہے, انسانیت کا سانحہ ہے, لیکن کربلا جاری رہی ہے. کربلا میں شام غریبہ بھی آئی ہے, کربلا کے اندر قافلے اسرا بھی آئے ہیں, اور کربلا کے اندر ایک زندان بھی آئی ہے. زندان شام عجیب جگہ ہے, نہیں معلوم مولا سے جب پوچھا گیا کہ زندان کیسا تھا تو فرمایا ایسا تھا کہ ہم دن کو گرمیاں کھاتے تھے اور رات کو سردیوں کے اندر ہوتے تھے, تنہائیوں کے عالم میں تھا, پورا شہر ہمارے خلاف تھا. مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا, منہال نے گویا اس نے پوچھا کہ مولا شام کے بازار میں کیا تھا, فرمایا تو نہیں جانتا منہال شام کا بازار کیا تھا. مولا سید سجاد یہ ساری مصیبتیں جھیلے ہوئے تھے, اب زندان شام تھا اور اس زندان شام کے اندر مصائب کو جھیلنے والوں میں کچھ بڑی عمر کے بھی تھے اور کچھ بچے بھی تھے, اور ان بچوں
ایک یتیم بچی بھی ہے, زندان شام عجیب جگہ ہے. آج بھی کوئی زندان شام جاتا ہے تو سوائے رونے کی کچھ نہیں ہوتا. زندان شام عجیب ہے. ہم لوگوں کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے, ہمارے سننے میں طاقت نہیں ہے, لیکن جس کے سننے میں طاقت ہے وہ کہتا ہے بچی کی آواز آج بھی آ رہی ہے. نہیں معلوم اس بچی نے کیسا گریا کیا ہے, نہیں معلوم اس بچی کے کون سے رب ٹوٹے ہیں, لیکن بچی کی مظلومیت سب کو نظر آتی ہے. آج یہ زندان شام ہے, یہ مظلوم بچی کا زندان ہے. اس مظلوم بچی کا ایک خواب موجود ہے ہمارے پاس. آج کے مسائل میں اس خواب کا بڑا بیان کرنا بہت ضروری ہے. ایک موقع پر آتا ہے جب یہ مظلوم بچی سید الشہداء کی گویا چوتھے امام سے کہہ دیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. یہ بی بی زینب بی بی ام کلثوم سے اپنے خواب کو بیان کرتی ہے. یہ خواب بہت عجیب خواب بیان ہوا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسے آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں, ان میں چند بیویاں سیاہ پوش تشریف لائی ہیں. ہر بی بی رو رہی ہے. فرماتی ہے میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ فرمایا یہ بی بی ہوا ہے, یہ بی بی آسیہ ہے, یہ بی بی مریم ہے, یہ بی بی خدیجہ ہے. پھر ایک اور بی بی کے بارے میں پوچھا جو بڑی مشکل سے سنبھالے میں سنبھالی گئی تھی, جو گریا اور ماتم کر رہی تھی. فرمایا یہ بی بی کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ حسین کی تو پیاری ماں ہے. بچی بیان کر رہی ہیں. فرماتی ہیں میں بی بی کے پاس گئی, میں نے ان کو جدہ امجاد ماجدہ جان کر جان کیا, جان کے سلام کیا, اور ان کو سلام کر کے امت کی شکایت کی کہ امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہم بازاروں میں گئے, ہم درباروں میں گئے, ہم زندان میں رکھے گئے, نہیں معلوم بی بی نے کیا سوال کیا, عجیب سوال کیا. فرمایا بتاؤ بچی تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ واللہ یہ کوئی بڑی عجیب مصیبت ہونی چاہیے کہ بی بی نے یہ سوال کیا. کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ تماچوں کی تکلیف کیسی ہے؟ بس اس کے بعد ایک خبر دی, فرمایا تمہاری آزادی کے دن آ گئے ہیں, اب تم آزاد ہو جاؤ گی. بس سننے والوں نے سنا, کلمہ استنجا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کوئی آزاد نہیں ہوگا, یہ بچی دنیا سے جائے گی. بس وہ مرد آیا, لوگوں نے بچی کو ہلایا, ارے کوئی آیا ہے, بچی رائے دی. پھر ایک اور وقت آیا جب بی بی زینب رو رو کی گویا کہہ رہی تھی ارے سب آزاد ہو گئے, حسین کی بچی وہ یتیم ابھی تک زندہ کے اندر ہے. پروردگار جنہوں نے سید الشہداء پر, ان کی اولاد اولاد پر ظلم کیا, انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, جو ابھی بھی جان بوجھ کر سید الشہداء کے خلاف مخالفتیں کر رہے ہیں, اولاد اہل بیت کے خلاف مخالفتیں کر رہے ہیں, اگر قابل اسلام نہیں ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, تو اس دنیا میں مشکلات کو جانتا ہے. پاک پروردگار, تجھے ان مشکلات کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نام کے صدقے میں ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, بے حق جو سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بحق محمد و آلہ الطاہرین.